الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحضرة الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج ہمارے حساب سے، کیونکہ جلدی مہینے کا پہلا جمعہ ہے، اس لیے عقائد کی گفتگو کی باری ہے، یہ خیال کرتے ہوئے اخلاقیات کو بہت کم وقت ملا ہے. آج کی تقریر میں ہم نے دو حصے کر دیے ہیں، ایک حصہ عقائد کے بارے میں رہے گا اور ایک حصہ اخلاقیات کے بارے میں. عقائد کی تفصیلی گفتگو نہ ہوگی، بلکہ صرف جو عقائد بیان کیے جا رہے تھے کتاب سے، اسی کا سلسلہ آگے بڑھے گا. کیونکہ اکثر صاحبان ایمان کی خواہش یہ ہے کہ جلد از جلد اس سلسلے کو مکمل کر لیا جائے، اور سیدھی باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی. پچھلی دفعہ ہماری گفتگو جب ختم ہوئی تھی تو توحید کے بارے میں بات زیر بحث تھی کہ توحید سے کیا مراد ہے، اور اسی سلسلے میں یہ بات بھی آ گئی تھی کہ توحید کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ خدا کے لیے کوئی ایسی صفت ثابت نہیں کی جا سکتی جس سے خدا اپنی مخلوق سے مشابہ ہو جائے. چنانچہ ہم اسی گفتگو کو سلسلہ ملانے کے لیے پیچھے کی کچھ باتوں کو دوبارہ دہرا دینا ضروری سمجھتے ہیں. کہ قال الشیخ الربانی، شیخ صدوق نے فرمایا کہ انا اعتقادنا فی التوحید، ہمارا اعتقاد توحید میں یہ ہے کہ خدا ایک ہے، یکتا ہے، کوئی چیز اس کی مثال نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. سمیعاً بصیراً علیماً حکیماً، وہ ہر آواز کو سنتا ہے بغیر کانوں کے، اور وہ ہر شے کو دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. عموماً عزیزاً قدوساً عالماً قادراً حلیماً، اور اس کا ہر کام بے عیب ہے، وہ زندہ ہے، اسے زوال نہیں، وہ غالب ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ عالم ہے، وہ قادر ہے. اور اس کے بعد کچھ اصطلاحات و فلسفے کی بھی جو ہم بیان کر چکے ہیں، اس لیے اس کو چھوڑتے ہوں. آخر میں خلاصہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں جس سے وہ مخلوق کی مانند ہو جائے، اور جو شخص خدا کو کسی ایسی چیز سے تشبیہ دے جس سے خدا مخلوق کی مانند ثابت ہو رہا ہو، وہ مشرک ہے. ابھی اس چیز کی وضاحت آتی ہے کہ اس کے اندر ایسا بھی عقیدہ آ جاتا ہے جو ہم نے بعض ذاکرین کی زبانی سنا ہے. اب خدا معلوم وہ ان کا دلی عقیدہ ہے یا خالی جوش خطابت، لیکن اس اصول کو یاد رکھیے کہ من قال بالتشبہ فہو مشرک، جو خدا کو کسی ایسی چیز سے شباہت دے جو مخلوق کی صفت، جو مخلوق کی خصوصیت ہے، وہ کافر ہے. اور ومن نصب الى الامامیہ غیر ما وصف فی التوحید فہو کاذب، اور جو امامیہ کو یعنی شیعہ کے اندر کوئی ایسا اعتقاد لے کر آئے، اس کا بھی ابھی ہم نے تذکرہ کیا، شیعہ کے اندر کوئی ایسا اعتقاد لے کر آئے تو ابھی بتائی گفتگو سے مختلف، یعنی توحید کا جو عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس سے ہٹ کر کوئی بات کہے وہ جھوٹا ہے. وَكُلُّ خَبَرٍ يُخَالِفُ مَا ذَكَرْتُ فِي التَّوْحِيدِ فَهُوَ مَوْضُوعٌ مُخْتَلِفٌ، اور ہر وہ روایت جس میں کوئی ایسی چیز بیان کی جائے جو شیعوں کے عقیدہ توحید سے ہٹ کر ہے، وہ روایت بنائی ہوئی ہے اور من گھڑت. وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو باطل وجدہ فی کتب علماء لا فہو مدلس. اور ہر وہ حدیث جس کی روایت جس کا مضمون قرآن کے خلاف نہ ہو قرآن کے خلاف ہو وہ روایت باطل ہے, اور اگر ہمارے علماء کی کتابوں میں بھی پائی جائے تو وہ مدلس تدلیس شدہ یعنی کسی دشمن نے بنا کر ہماری کتابوں میں شامل کر دی. یہ ساری چیزیں عقیدے کی حد تک نہیں, یہ تو تاریخی حقائق ہیں جن کا تذکرہ اپنے مقام پر ہوگا, اور ویسے بھی ہم کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جھوٹی روایات شامل کی گئیں. اور اب وہ فرما رہے ہیں کہ بل اخبار التي توهمها الجهال, وہ روایتیں جس سے جاہلوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ ان روایتوں میں خدا کو مخلوق کی مانند قرار دیا گیا, ان کے ہم وہی معنی نکالیں جو قرآن کی ان آیتوں کے نکالتے ہیں جس میں خدا کو مخلوق کی مانند قرار دیا گیا ہے, مگر ہم اس کی کوئی دوسری توجیہ پیش کرتے ہیں. تو ہر وہ حدیث جس میں کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ خدا مخلوق کی مانند, بہت وسیع لفظ ہے اور بہت غور و فکر کا مقتضی, ہر وہ حدیث جس میں کوئی ایسی بات پائی جائے جس سے یہ ظاہر کہ خدا مخلوق کی مانند ہے, تو اس حدیث کے اندر ہم پہلے تو کوشش کریں کہ اگر اس کے اندر کوئی دوسرے معنی نکل سکتے ہوں تو ہم اس کے دوسرے معنی نکالیں. جس طرح قرآن کی آیتوں کے اندر بعض اوقات ایسے الفاظ آئے ہیں جس سے خدا مخلوق کی مانند ثابت ہو رہا ہے, مگر اہل بیت نے تفسیر میں بتایا یہ تم نے اس کے غلط معنی لیے ہیں بلکہ اس کے دوسرے معنی ہیں, جس کی میں مثال بھی دے رہا ہوں کہ اردو زبان ہی میں کتنے ایسے محاورے ہیں جس کے اندر لفظ کچھ ہوتا ہے مقصد کچھ اور ہوتا ہے. مثلا اس قسم کا جملہ دانت کھٹے کر دینا, لوہے کے چنے جمانا, آنکھوں میں دھول پھینکنا, لال پیلی آنکھوں کی کسی کو دیکھنا, اب یہ تمام جملے ایسے کہ لفظی معنی آپ ان کے لیے اردو زبان میں بھی تو وہ بات کبھی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے کہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے, بلکہ آپ اس کے اندر ہم اس کے دوسرے معنی لیا کرتے ہیں. اسی طرح عربی زبان کے اندر جملے ایسے ہوتے ہیں جس سے ہاتھ پاؤں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا دوسرا مطلب بھی ہوتا ہے, اسی مطلب کو لیا جائے. تو جس حدیث کے اندر اس کی گنجائش ہے اتنی فکر ہے کہ اس کے اندر دوسرے معنی نکل رہے ہوں تو ہم دوسرے معنی لیں گے, اور جس حدیث میں اتنی گنجائش نہیں اس میں واضح طور پر ایک ہی معنی آ رہے ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ خدا مخلوق کی طرح سے ہے تو اس حدیث کو ٹھکرا دیا جائے گا, اس حدیث کو باطل قرار دیا جائے گا, اور اس حدیث کو ہم موضوع اور من گھڑت حدیث سمجھیں. اب اس کے بعد شیخ نے کچھ ایسی آیات پیش کی جو ہم نے گزشتہ تقریر میں بیان کی تھی اور اب بظاہر ان کے بیان کرنے کی ضرورت پیش نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم سے فرمائش کی گئی ہے کہ ذرا آہستہ آہستہ ان آیات کو ہم دوبارہ دوہرا دیں تاکہ یہ جو مقصد ہے قرآن کی تفسیر کا وہ آپ کے سامنے آ جائے. ہم بیان کیے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو اس کی تھوڑی وہ وضاحت بھی کرتے چلے ایک مقام پر جہاں پر ہماری بعض مجالس عقیدہ توحید کے منافی نظر آتی ہیں. اب یہ بیان کر رہے ہیں قرآن کی وہ آیتیں جن سے خدا کی مخلوقیت کی شباہت ثابت ہو رہی کہ خدا مخلوق جیسا ہے. کل شیء ہالک الا وجہ, ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے خدا کا چہرہ. اس کی وضاحت کر دی گئی تھی کہ اب یہاں لفظ وجہ آیا ہے, وجہ کے عربی میں ایک معنی چہرے کے ہیں اور ایک معنی ذریعہ وسیلہ, وہ چیز جس سے کسی کو پہچانا جائے. تو یہاں پر مقصد یہ ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے خدا کا چہرہ. تو چہرہ یہاں پر ہم ترجمہ نہیں کریں گے بلکہ ترجمہ کریں گے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذریعے کے اس وسیلے کے جس سے ہم معرفت خدا حاصل کیا کرتے ہیں. یا قرآن کے اندر یوم یکشف عن ساق, جس دن خدا کی پنڈلی کو کھولا جائے گا اور لوگوں کو حکم دیا جائے گا وَيَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ, کہ آ کر اسے سجدہ کر. تو اب یہاں پر پنڈلی کھولنے سے مراد یہ ہے سخت باتوں کا ظاہر ہونا, عربی کا ایک محاورہ, بلکہ عربوں نے محاورہ بنایا ہے, شاید آپ نے مشاہدہ کیا ہو کہ عرب لمبا کرتا پہنتے ہیں, پورا ایک کرتا ہوتا ہے جو ایسی جس پر مشتمل ہوتا ہے جس میں نیچے کا اوپر کا لباس ملا جلا ہوتا ہے، کاندھے سے لے کر پیروں تک ایک لمبا کرتا عرب پہنتے ہیں، اور جب کبھی بہت سخت لڑائی ہوتی ہے، مارکہ پیش آتا ہے، جنگ ہوتی ہے یا کوئی بڑی پریشانی ہوتی ہے، جس طرح ہمارے یہاں بھی دستور یہ ہے کہ لوگ شلوار یا پیجامے کو اٹھا کر بھاگتے ہیں، اسی طرح عرب جو تھے وہ اپنے اس کرتے کو اٹھا کر بھاگا کرتے تھے، اوپر سے لے کر نیچے تک پورا ایک کرتا ہوتا ہے، جب اس کرتے کو اٹھا کر بھاگتے تھے، جیسے آج اگر کوئی بھاگنے والا بھاگے تو وہ پیجامے یا شلوار کو ذرا اوپر کھینچ کر بھاگتا ہے تاکہ بھاگنے میں آسانی رہے اور اس کے پائنچے میں پاؤں الجھنے نہ پائے۔ تو اب جس وقت اس کو اٹھایا جاتا ہے تو پنڈلیاں جو ہیں وہ خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں، تو پھر محاورہ بن گیا کہ پنڈلی ظاہر ہو رہی ہے، یعنی کتنی بڑی پریشانی آ رہی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو اب قرآن میں جو آئے گا، قرآن میں جو آیا ہے کہ اس دن پنڈلی کھولی جائے گی خدا کی، یعنی خدا کی جانب سے کوئی بڑی پریشانی نازل ہوگی، بڑی مصیبت نازل ہوگی جس کو دیکھ کر لوگ بھاگنا چاہیں گے، لیکن انہیں حکم دیا جائے گا جا کر خدا کو سجدہ کرو۔ تو اب پستا یہاں پر پنڈلی کے معنی شدت امر، بڑی پریشانی نازل ہوگی۔ اسی طرح قرآن میں ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ، میں نے آدم کے اندر اپنی روح کو پھونکا۔ اب اپنی روح سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا کی پاس بھی کوئی جسم ہے، کوئی روح ہے، کوئی ہاتھ ہے، کوئی پاؤں، بلکہ یہاں روح اسی طریقے سے ہے جس طرح کہا جاتا ہے بیتی میرا گھر، عبدی میرا غلام، جنتی میری جنت، ناری میری نار، میرا جہنم، سمائی میرا آسمان، ارضی میری زمین، یعنی وہ چیزیں جن کا میں مالک ہوں۔ تو میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی، یعنی وہ روح پھونکی جس کا میں مالک تھا، یہ نہیں کہ خدا کے اندر کوئی روح اور اس روح کو نکال کر خدا نے آدم میں ڈالا تھا، بلکہ وہ روح جس کا پیدا کرنے والا خدا تھا۔ جس طرح بیتی خدا کے گھر کا مقصد یہ نہیں کہ خدا اس گھر میں رہتا، بلکہ اس گھر کا بنانے والا خدا۔ جنتی میری جنت کا مقصد یہ نہیں کہ خدا اس جنت میں رہتا، بلکہ وہ جنت جس کا پیدا کرنے والا اور مالک خدا۔ تو آدم میں میں نے اپنی روح کو پھونکا ہے، یعنی وہ روح جس کا پیدا کرنے والا میں، یہ مقصد نہیں کہ خدا کے اندر کوئی روح تھی جسے نکال کر اس نے آدم میں ڈالا۔ اسی طریقے سے قرآن میں آیت ہے بل یداہو مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ، خدا کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں ہے جس میں ہتھیلی ہوتی ہے، انگلیاں ہوتی ہیں، بلکہ یہاں پر ہاتھ سے مراد ہے نعمتیں، یعنی خدا کی نعمتیں، دونوں نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں، دنیا کی نعمت بھی اور آخرت کی نعمت بھی۔ یہ آیتیں میں پچھلی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور اسی لیے ان آیتوں کو چھوڑتے ہوئے جس کے اندر خدا کے جسم کا عقیدہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور ان کی صحیح تعبیر کی جا رہی ہے، تو یہ تو وہ آیتیں تھیں جن سے یہ ظاہر ہوا، اور چار پانچ آیتیں اور ہیں لیکن وہ بیان ہو چکی تھی۔ تو خلاصہ یہ کہ ہر وہ آیت یا روایت جس میں خدا کا جسم ظاہر ہو رہا ہے، ہم اس کے دوسرے معنی مراد لیں گے، ہم اس کا دوسرا مطلب مراد لیں گے۔ یہ ہے جسمانیت میں خدا کی مانند کسی کو آپ قرار نہیں دے سکتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے افعال میں، یعنی خدا کے اندر آپ کوئی ایسا کام بھی ثابت نہیں کر سکتے جو بندوں جیسا کام، اب اس کی آیتیں اور ان آیتوں کی تشریح۔ مثلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اور اسی طریقے سے ایک یہ آیت کہ خدا اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اے صاحبان ایمان خود بھی درود بھیجے، یا دوسری آیت کہ وہ الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، خدا وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ۔ اب یہاں پر اگر ہم یہ مراد لیں، جیسا کہ ہم نے کچھ ذاکرین کی زبانی سنا کہ ایک عبادت ایسی ہے جس میں خدا بھی شریک ہے اور وہ ہے درود، تو خدا بھی اپنے نبی پر درود بھیجنا ایک عبادت ہے، تو خدا بھی اپنے نبی پر درود بھیجا کرتا ہے، یہ شرک ہے، ایسا کرنے والا فہوا مشرک، یہ مشرک، اس لیے کہ جس نے خدا کو مخلوق کے فعل سے تشبیہ، مخلوق خدا کی پیدا کی ہوئی چیز، خدا کو آپ ملا ہی نہیں سکتے، نہ جسم میں ملا سکتے ہیں کہ مخلوق جیسا جسم خدا کے پاس، اور نہ افعال میں ملا سکتے ہیں کہ خدا جیسا فعل مخلوق کے پاس یا مخلوق جیسا فعل خدا کے پاس۔ تو اب جس نے یہ کہا کہ مخلوق کا فعل خدا کے پاس ہے فہوا مشرک و مشرک، اور جس نے یہ کہا کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے فہوا کاذب و جھوٹا، تو اب یہاں پر یہ تشریح کر رہے ہیں کہ بظاہر تو اس آیت میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں اور خدا بھی درود بھیج رہا ہے. ملائکہ بھی مخلوق, خدا ملائکہ جیسا کام بھی نہیں کر سکتا, وہ ان تمام چیزوں سے بلند و برتر ہے. تو اب بتا رہے ہیں کہ فصلاۃ من اللہ, خدا کی جانب سے جب صلوات آتی ہے تو رحمت ہو, اس کا مطلب ہے وہ اپنی رحمت بھیجتا ہے, وہ عبادت نہیں کرتا, وہ معبود ہے عابد نہیں. اور من الملائکۃ استغفار, ملائکہ کی جانب سے جب صلوات آتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں, وہ تزکیۃً اور وہ پاکیزگی کی دعا کرتے ہیں. وہ من الناس, اور لوگوں کی جانب سے جب صلوات ہوتی ہے تو یہ قسم کی دعا ہوتی ہے نبی کے لیے اور آل نبی کے لیے. تو جس نے یہ کہا کہ لوگوں کے مانند خدا نے بھی درود اور سلام بھیجا اپنے نبی پر, وہ کافر ہو گیا اور اس نے مذہب امامیہ میں ایسی بات کو داخل کیا جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, وہ کاذب ہے, وہ جھوٹا ہے. تو خدا مخلوق کے جسمانی شباہت سے بھی بہت برتر اور بلند ہے, اور افعال میں بھی مخلوق کی شباہت سے بہت برتر اور بہت بلند ہے. چنانچہ اس کی انہوں نے مزید وضاحت کی کہ صلوات جس طریقے سے مخلوق عبادت سمجھ کے بھیجتی ہے, خدا اس طریقے سے نہیں بھیج سکتا ہے, ورنہ ایسا کہنے والا مشرک. اور اس کے بعد تین چار آیتیں جو میں بیان کر چکا ہوں, وہ مکر اللہ وہ مکر وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, انہوں نے اپنی تدبیریں کی, انہوں نے اپنی سازشیں کی, خدا نے اپنی تدبیر کی, اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے. یا دوسری آیت کہ وہ یخادعون اللہ وہوا خادعہم, کہ وہ لوگ خدا کو دھوکہ دینے والے ہیں, وہ منافق, وہ اپنے مجمع میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, مومنوں کے بیچ میں آتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ, جو خدا کو دھوکہ دیتے ہیں, لیکن وہوا خادعہم, درحقیقت خدا ان کو دھوکہ دے رہا ہے. یا تیسری آیت وہ لوگ وہ کافر جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں, تو آیت ہے یا تحزیوں بہم, وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور واللہ یا تحزی بہم, اور خدا ان کا مذاق اڑاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کے اندر یہ آیت نسوا اللہ, ان لوگوں نے خدا کو بلا دیا, فنسیہم, بس خدا نے ان کو بلا دیا. اب ان تمام آیتوں میں بھی خدا نے کچھ ایسے افعال بیان کیے ہیں جو مخلوق کے ہوتے ہیں, وہ تدبیر کر رہے ہیں خدا بھی تدبیر کر رہا, وہ دھوکہ دے رہے ہیں خدا بھی دھوکہ دے رہا, وہ ہنس رہے ہیں مذاق اڑا رہے ہیں صاحبان ایمان کا, خدا بھی ان کا مذاق اڑا رہا. یا سخر اللہ, وہ لوگ خدا کا مسخرہ, خدا کے اوپر تصفر کر رہے ہیں, خدا کے اوپر ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں, خدا بھی ان سے تصفر کرتا ہے, خدا بھی ان سے مسخرہ پن کرتا ہے. یا وہ لوگ خدا کو بلاتے ہیں, خدا ان کو بلا دیتا ہے. تو اب یہاں پر تدبیر کرنا, دھوکہ دینا, ہنسنا, مسخرہ پن کرنا اور بھلا دینا, یہ سب مفعول کے سب مخلوق کے افعال ہیں. جس نے کہا کہ خدا اس جیسا ہے تو ہوا مشرک, وہ مشرک ہو گیا, اور جس نے کہا کہ مذہب امامیہ میں یہ داخل ہے تو ہوا کاذب, وہ جھوٹا ہو گیا. اب ضروری ہے کہ خدا کو مخلوق کی شباہت سے ہٹانے کے لیے ہم ان تمام لفظوں کے کچھ اور معنی کریں. اب یہ وہی معنی ہیں جو معصوم نے بتائے ہیں, لیکن کیونکہ عقائد کی کتاب ہے, جس طرح توضیع المسائل کے اندر ہر مسئلے میں نہیں لکھا ہوگا کہ امام کا یہ فرمان ہے, اسی طرح اس میں بھی ہر جگہ یہ نہیں لکھا ہوگا, لیکن آپ سمجھ لیجیے کہ یہ معصوم کا فرمان ہے. یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ کیا. اب وہ شارح یا مصنف اس کا نتیجہ نکال رہے ہیں جو میں نے کسی دفعہ بتایا, کہ ان تمام چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ انہو یجازی, وہ ان کو ان چیزوں کی سزا دیتا ہے. مثلا وہ لوگ مکر کرتے ہیں, خدا مکر کرتا ہے, اس کا مقصد یہ کہ جزاء المکر, خدا انہیں ان کے مکر کی سزا دیتا ہے. وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, خدا بھی دھوکہ دے رہا ہے, یعنی وہ جزاء المخادعہ, خدا انہیں دھوکے کی سزا دے رہا ہے. وہ لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کا, تو خدا بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے, یعنی جزاء الاستہزاء, خدا استہزاء کا مذاق کی ان کو سزا دیتا ہے. وہ لوگ مسخرہ پن کرتے ہیں تو خدا بھی ان کے ساتھ مسخرہ پن کرتا ہے, یعنی جزاء السخریہ, خدا انہیں اس مسخرے پن کی جزا دیتا ہے. اور وہ لوگ خدا کو بلاتے ہیں, خدا انہیں بلاتا ہے, یعنی جزاء النسیان, انہیں بھولنے کی سزا دیتا ہے. کیونکہ انہ عز و جل فی الحقیقہ, کیونکہ وہ ذات برتر و بلند حقیقت میں لا یمکر, نہ کسی کو مدد دے سکتی ہے، تدبیر کر سکتی ہے، لا یخادعو نہ کسی کو دھوکہ دے سکتی ہے، ولا یستہزی نہ کسی کا مذاق اڑا سکتی ہے، ولا یستبصرو نہ کسی کے ساتھ مسخرہ بن کر سکتی ہے، ولا ینسا اور نہ وہ کسی کو فراموش کر سکتی ہے۔ فَعَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، ذات خدا ان تمام چیزوں سے برتر ہے اور بہت زیادہ برتر ہے۔ تو اب خلاصہ یہ نکلا کہ جس طرح ان آیات کی تفسیر نہیں ہوئی، ان آیات کے اندر دوسرے معنی لیے گئے عربی محاورے کے مطابق، اسی طرح جس روایت میں کوئی ایسا جملہ آ جائے، کوئی ایسا لفظ آ جائے جس سے خدا چاہے جسم کے اندر مخلوق سے مشابہ ہو، چاہے افعال کے اندر مخلوق سے مشابہ ہو، تو ضروری ہے کہ ہم ان افعال کی، ان جسمانی اعضاء کی اور ان روایتوں کی ایسی تشریح کریں کہ جو عربی زبان کی حدود میں رہتے ہوئے کفر اور شرک سے ہمیں بڑی عظمہ قرار دے۔ یہ ہو گیا ذات خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ۔ اب اس کے بعد کا عقیدہ الاعتقاد اس کی صفات ذات و اس کی صفات الافعال، خدا کی صفتوں کے بارے میں شیعہ امامیہ عقیدہ کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے خدا کی صفات کے بارے میں۔ اب یہ اس کی تشریح کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لی جائے کہ خدا کے اندر دو قسم کی صفتیں، ایک کو ہم کہتے ہیں صفت ذات اور ایک کو ہم کہتے ہیں صفت افعال۔ یہ توحید کے خشک مباحث ہیں، مگر یہی وہ مباحث ہیں جس کے بارے میں روایت کہ ایک ساعت اس مجلس میں بیٹھنا 70 سال کی سنت عبادت سے زیادہ بہتر، یہی مشکل چیزیں اور یہی وہ عقائد ہیں جن پر اعتقاد رکھے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عمل کی صحت کا دار و مدار عقیدے کی پختگی پر اور معرفت کے برتر ہونے پر۔ یہی وہ عقیدہ جس کو رکھنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ نوم العالم خیر من عبادت الجاہل، کہ عالم کا سونا بھی جاہل کی عبادت سے بہتر ہے، یقین کے ساتھ سونا بھی شک کے ساتھ رشتہ کرنے سے زیادہ بہتر۔ یہ وہی یقین والی چیزیں ہیں جنہیں پیدا کرنا۔ تو اب خدا کے اندر دو قسم کی صفتیں، ایک صفت ذات ہے، ایک صفت افعال۔ صفات ذات وہ ہے کہ جب سے خدا ہے اس وقت سے وہ صفت اس کے اندر پائی جائے اور اس صفت کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہو، یعنی دنیا میں کوئی ہو یا نہ خدا کی وہ صفت اس کے اندر موجود ہوگی، جیسے خدا کا حی ہونا، خدا زندہ ہے۔ اب جب سے خدا ہے اس وقت سے وہ زندہ، اور چاہے اس نے کائنات میں کسی کو بنایا ہوتا یا نہ بنایا ہوتا، یہ اس کی صفت کہ وہ زندہ ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اسے کہتے ہیں صفت ذات۔ اور ایک ہوتی ہے صفت افعال، یہ صفات، ان صفتوں کی قدرت تو خدا میں ہمیشہ سے تھی لیکن یہ صفت خدا میں ہمیشہ سے نہیں تھی، اور اس صفت کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بنائی جائے گی تب خدا کی یہ صفت ظاہر ہوگی۔ مثلاً خدا رازق، رزق دینے والا، اب جب تک کہ کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو جائے جسے رزق دیا جا سکے اس وقت تک خدا رازق نہیں بنے گا، رزق دینے والا ہے، مگر رزق دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی لینے والا بھی، تو خدا کے اندر رزق دینے کی قدرت تو ہمیشہ سے تھی، یہ صلاحیت تو ہمیشہ سے تھی، لیکن وہ رازق ہمیشہ سے نہیں تھی۔ رازق تب تھا جب کوئی مخلوق بنی جو رزق لینے والی ہے۔ تو دو قسم کی صفت ہوگی، ایک وہ صفت کہ چاہے کوئی اس دنیا میں ہو یا نہ ہو وہ چیز خدا کے ساتھ ساتھ ہے، جیسے خدا کا زندہ ہونا، خدا کا ہمیشہ سے ہونا، خدا کا ہمیشہ رہنا، اب اس کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری ہے صفت سے، یہ وہ صفت جس کی صلاحیت تو خدا میں ہمیشہ سے تھی لیکن جب تک کہ کوئی مخلوق پیدا نہ ہوگی یہ صفت خدا کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ اب یہ دو قسم کی صفتیں ہوئی، اور جو صفت ذات وہ ہمیشہ سے خدا کے اندر ہے۔ اب اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ، شیخ ابو جعفر نقل فرماتے ہیں کہ جب ہم خدا کی کوئی ایسی صفت بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، یعنی کسی مخلوق سے نہ ہو، رازق کا تعلق مخلوق سے، لیکن کوئی ایسی صفت بیان کریں جس کا تعلق صرف اور صرف خدا کی ذات سے ہو، تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اس صفت کو بیان نہیں کر سکتے، خدا کی صفات ہم بیان نہیں کر سکتے، ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس صفت کی الگ جو تھی وہ خدا کے اندر موجود نہیں تھی۔ اب اس کی وضاحت، ایک مثال، مثلا ہم کہتے ہیں خدا ہمیشہ سے، تو کیا مطلب ہے ہمیشہ؟ کسے کہیں گے؟ کب سے؟ جب سوچیں گے ہمیشہ ہمیشہ کہاں تک سوچتے جائیں, عقل انسانی کام نہیں کر سکے. لفظ ہمیشہ ایسا ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے. اچھا, ہمیشہ خدا کی صفت ذات, یعنی کوئی مخلوق ہو یا نہ ہو خدا ہمیشہ سے. تو صفت ذات کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی صفت, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو بیان کریں. یہ ہمیشہ سے ہے, یہ تو کوئی سمجھانے کی چیز نہیں. کوئی آپ سے کہے کہ مجھے سمجھا دو ہمیشہ کا کیا مطلب, تو آپ کیا بتائیں گے؟ لاکھ, دس لاکھ, کروڑ, دس کروڑ سال پہلے کہاں بتائیں گے ہمیشہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا ہمیشہ سے ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس کا الٹ خدا کے لیے نہیں تھا. یعنی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب خدا اس دنیا میں موجود نہ ہو. ہمیشہ کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ کی الٹ کرے اور پھر جو الٹ نکلے اس کو خدا سے دور کرے. کہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا جب بغیر خدا کے یہ موجود ہوگی کائنات کے اندر, کچھ بغیر ذات خدا نہ موجود. ہمیشہ کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایسا وقت اور زمانہ نہیں جب ذات خدا نہ ہو. یہ چیز سمجھا سکتے ہیں آپ, لیکن ہمیشہ تو نہیں سمجھا سکتے. لاکھ, کروڑ, ارب, خرب, جہاں تک بھی آپ جائیں گے وہ ہمیشہ رہے گا, اور اس سے پہلے والا زمانہ بھی ہمیشہ ہوگا. تو صفت ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صفت ذات کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی الٹ کو خدا سے دور کرنا. ہمیشہ ہے, یعنی کوئی ایسا زمانہ نہیں تھا کہ جب خدا نہ پایا جاتا. اسی طرح ہم کہتے ہیں خدا سمیع و بصیر, سننے والا اور دیکھنے والا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کی سماعت تک نہ پہنچے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا کی بصارت تک نہ پہنچے. کوئی ایسی آواز اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتی جس کا پتہ خدا کو نہ چلے, اور کوئی ایسا واقعہ اس کائنات میں نہیں ہو سکتا جو خدا کے مشاہدے میں نہ آ سکے. ہم کہتے ہیں خدا عالم, ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز صرف بہت مبہم لگ, کس کس چیز کو جانتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی چیز سے جاہل ہے. کوئی ایسی چیز اس کائنات میں نہیں ہوگی جس کے بارے میں خدا نہ جانتا ہوں. صاحب حکمت, قادر, ان تمام کا وہی مطلب. قادر مانے عاجز نہیں, کس کس چیز پہ قدرت رکھتا ہے. خلاصہ یہ کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو وہ نہ کر سکے. وہ غالب ہے, زندہ ہے, قیوم ہے, زوال ہے, قدیم ہے. یہ سارے کی ساری صفات ذات ہیں, اور ان کو سمجھنا عقل انسانی کے لیے ممکن نہیں. وہ بس اسی طرح سے سمجھے گی کہ اس کے الٹ کو ثابت کرے, اور پھر کہے کہ یہ جو الٹ چیز ہے یہ کبھی خدا کے اندر نہیں پائی جائے. اور یہ ہیں صفات ذات. ابھی مزید اس کی تشریح اس کتاب میں آئے گی, دوسری کتاب میں شیخ رضا مظفر کی. ابھی تو ہم صرف شیخ صدوق کی کتاب کے یہ جملے پڑھ. اب آئیے اس خدا کی صفت افعال, وہ صفتیں جس کی صلاحیت تو خدا میں ہمیشہ سے تھی. صلاحیت کے لفظ غلط ہے خدا کی ذات کے لیے, لیکن سمجھنے میں آسان ہے. جس کی قدرت تو خدا میں ہمیشہ سے تھی, جب چاہتا وہ کام کر سکتا, لیکن اس کا تعلق ہے کسی مخلوق سے. جب مخلوق پیدا ہوگی تب وہ صفت خدا کے اندر آئے گی. مثلا ہم کہتے ہیں خدا خالق, یہ صفت فعل. خالق کا مطلب پیدا کرنے والا. اب خدا خالق بن نہیں سکتا جب تک کہ کوئی مخلوق نہ ہو. کوئی پیدا ہو بھی تب وہ خالق بنے گا کہ اس نے اس چیز کو پیدا کیا. اسی لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہمیشہ سے خالق ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ سے قدیم, ہمیشہ سے عالم, ہمیشہ سے قدرت رکھتا ہے, ہمیشہ سے موجود. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے خالق. اس لیے کہ خالق کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق ہو. جب تک یہ مخلوق نہ ہوگی, پیدا شدہ چیز نہ ہوگی, خدا خالق نہیں بنے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے خدا فاعل ہمیشہ. فاعل کے معنی کرنے والا. خدا ہمیشہ کرنے والا نہیں, کیونکہ جب خدا کچھ کرے گا تو کوئی ایسی چیز ہونا چاہیے جس کو کیا جائے, کوئی ایسا کام ہونا چاہیے. آپ اسی طرح ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ سے راضی. راضی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز ہو جس سے خدا راضی. اب یہ سنتے جائیے اس کی مچھلی. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ناراض. ناراض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہو جس سے وہ ناراض. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے روزی دینے والا ہے, رازق. کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی روزی دینے والا ہو, پھر وہ رازق بنے. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے سخی ہے, اس لیے کہ سخی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہو جس پر سخاوت کی جائے. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا متکلم. جسے بات ہے ثبوتیہ اور سلبیہ جو کتابوں میں سب کو ملا جلا کر آپ کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ایک دوسرا نتیجہ. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں خدا ہمیشہ سے متکلم. جس نے متکلم مانے بات چیت کرنے والا, بولنے والا. خود نہیں بولے, جس چیز میں چاہے بولنے کی صلاحیت پیدا کر دے, مگر یہ ہمیشہ سے نہیں. کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو جس سے خدا بولے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کلام کرنے والا. غرض یہ کہ جتنی صفات افات ہیں، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے زندہ کرنے والا، ہمیشہ سے نہیں ہے موت دینے والا، کیونکہ موت اور زندگی اس وقت دے گا جب کوئی چیز ہو. تو صفات افعال جو ہیں وہ خدا میں ہمیشہ سے نہیں، ان کی صلاحیت ہمیشہ سے، یعنی جب چاہتا خدا خالق بن جاتا، جب چاہتا خدا رازق بن جاتا، لیکن ہمیشہ سے خالق و رازق نہیں. یہ سب صفتیں صفت افعال ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ خدا میں ہمیشہ سے یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، وہ ہمیشہ سے رازق ہے، وہ ہمیشہ سے خالق ہے، وہ ہمیشہ سے معبود ہے. معبود بھی ایک صفت اگر آپ مان لیں کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عابد ہو پھر اس کی عبادت کرے. وہ ہمیشہ سے راضی، وہ ہمیشہ سے کسی سے ناراض، یہ بالکل غلط ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ شرک کے قریب ہے. اب کیوں نہیں ہے یہ، اس کی وضاحت ہم ایک جملے میں کر دیں اور پھر وقت ملا تو ہم دوسرا موضوع شروع کریں گے، ورنہ ہو سکتا ہے اسی پر پوری گفتگو تمام ہو جائے. ویسے خیر اتنا کافی. اب ہم یہ بتا دیں کہ ایسا کیوں نہیں. اس لیے نہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ خدا ہمیشہ سے خالق، ہمیشہ سے رازق، وہ مشرک بن گیا. اس لیے مشرک بنا کہ اگر وہ ہمیشہ سے رزق دے رہا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیشہ سے کوئی رزق پانے والا بھی. اب قدیم خالق خدا نہیں رہا، یہ تو صرف خدا کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. آپ نے کہہ دیا وہ ہمیشہ سے خالق، یعنی کوئی ایسی مخلوق ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ، جب سے خدا بنا اس وقت سے وہ بھی بنے. اگر آپ نے کہہ دیا خدا رازق، صورت میں ایک خدا نہ رہا بلکہ دو خدا ہو گئے، دو چیزیں سامنے آئیں جو ہمیشہ سے ہیں، ایک رزق دینے والا اور ایک رزق پانے والا. خدا کی صفات ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا ہے. یہ آپ نے مخلوق کو خدا سے مشابہ کر دیا کہ جس طرح خدا ہمیشہ سے ہے، یہ روزی پانے والا بھی ہمیشہ سے ہے. جتنی صفات افعال ہیں ان کو اگر آپ ہمیشہ سے مانیں تو نتیجے میں مخلوق بھی ہمیشہ سے ماننا پڑے گی جس کو خدا یہ چیزیں دے رہا ہے. مثلا خدا کسی سے ناراض، تو اب اس پہلے دن سے جب سے خدا ہے ہمیشہ سے ناراض، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس دن خدا تھا اس دن یہ شخص بھی تھا جس سے خدا ناراض تھا. تو اب آپ نے مخلوق کو خالق سے ملا دیا کہ ہمیشہ رہنا تو صفت خدا بندی، یہ آپ نے اس مخلوق کے اندر پیدا کر دی جسے آپ مان رہے اس دن جس دن خدا بنا تھا. تو صفات افعال خدا میں ہمیشہ سے نہیں، ان کی قدرت، ان کی صلاحیت خدا میں ہمیشہ سے تھی. جب چاہتا رازق بن جاتا، جب چاہتا خالق بن جاتا، جب چاہتا موت دینے والا بن جاتا، جب چاہتا راضی ہو جاتا، جب چاہتا ناراض ہو جاتا. تو یہ اس کی صلاحیت ہمیشہ سے تھی، لیکن یہ صفتیں بعد میں پیدا ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق مخلوق سے، جب سے مخلوق آئے اس وقت سے یہ صفتیں ہیں. اور صفات ذات جن کا تعلق مخلوق سے نہیں، جو عین ذات ہے، جو ہمیشہ سے خدا میں ہے، وہ پہلے دن سے خدا کے اندر موجود ہے. یہ دو صفتوں میں ہمیشہ فرق رکھیے گا. اب اگر کوئی اس قسم کا دعویٰ کرے جس سے چاہے ذوات مقدسہ ہے معصومین ہی کیوں نہ ہمیشہ خدا کے قریب پہنچ جائیں، کوئی اس قسم کی بات کہہ دے، مثلاً اپنے کہہ دے، کوئی کہہ دے کہ خدا ہمیشہ سے آل محمد سے راضی، یہ بھی شرک ہو گئے. اس لیے کہ ہمیشہ سے آل محمد سے راضی نہیں، ان کی پیدائش کے بعد ان سے راضی ہوا اور وہ خدا کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، خدا کے بعد پیدا ہوئے. اب چھوٹے چھوٹے جملے دیکھیں کہ کتنا آپ اپنی مجالس میں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ امامیہ کے کتنے خلاف. یا کوئی دے کہ کہہ دے کہ دشمنان اہل بیت سے خدا ہمیشہ سے ناراض، یہ شرک ہو گیا، کفر ہو گیا، اور ایسا کہنے والا کاذب ہو گیا، اس کا شیعہ امامیہ سے کوئی تعلق نہ رہا. تو بات بہت نازک ہوتی ہے. کہنے کو انسان جوش کتابت میں یا جوش ایمانی میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے، لیکن عقیدہ ہمارا بگڑتے رہ جاتا ہے. آج ایک عام آدمی کو سمجھانا مشکل ہے کہ خدا آل محمد سے ہمیشہ راضی نہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. کیونکہ وہ نتیجہ کیا نکالے گا کہ اس جملے کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک دور ایسا گزرا تھا جب خدا ان سے راضی نہیں تھا، ناراض تھا. جبکہ یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہ رہے، نتیجہ یہ نکلے گا اس جملے سے کہ آل محمد خدا بن جائیں گے، وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ سے شریک قرار پائیں. تو یہی میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جب تک کہ آپ عقائد کی ایک کتاب مکمل طور پر نہ سن لیں، آپ کو کبھی اندازہ نہ ہوگا کہ یہ ہمارے یہاں کتنے ایسے عقیدے ہیں جو شیعہ سے بالکل ہٹ کر ہیں، اتنے ہٹ کر ہیں کہ مصنف لکھ رہے ہیں کہ وہ مشرک ہے اور وہ شیعہ امامیہ کے بارے میں کاذب ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو آج یہاں تک بات پہنچی. اب انہی نتائج کے اوپر یہ جتنے صفات افعال ان کو دیکھیں کہ ہمارے ذاتی کتنا آل محمد کو فضیلت کو بیان کرنے کے ان تمام صفات کو ہمیشہ سے خدا میں ثابت کر دیتے ہیں. یہ شرک ہو گیا, یہ انسان جھوٹا بن گیا. اسی لیے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے اور اسی سے صحیح معرفت آپ کے دل میں حاصل ہوگی. تو خدا کو خدا کے مقام پر رکھیں, کسی مخلوق کو اس سے مشابہ نہ کریں. آج کی گفتگو ختم ہوئی اس منزل پہ. ہمیں بھی اندازہ ہے کہ صرف ایک عقیدہ آج بیان کیا گیا, اس کو تو تقریباً ہر ہفتے ہونا چاہیے. ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ٹائم یا اس کے بیان کرنے کے ہفتے ذرا بڑھا دیے جائیں, چاہے اس کے لیے دوسرے موضوعات کو کچھ ہفتوں کے لیے چھوڑ دینا پڑے تاکہ عقیدے آپ کے بالکل صحیح ہو جائیں. یہ بات ہو رہی تھی عقیدے کی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہ جسمانیت میں آپ کسی کو خدا کے مشابہ مانیں کسی مخلوق کو, نہ افعال میں کسی کو خدا کے مشابہ مانیں, اور خدا کی صفتوں میں ہمیشہ دیکھیں. جس صفت کا تعلق مخلوق سے ہوگا وہ صفت خدا میں ہمیشہ سے نہیں ہے, بعد میں پیدا ہوئی, اور جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوگا وہ صفت خدا میں ہمیشہ ہمیشہ سے موجود ہے. اور اس کی مزید کچھ تشریح شیخ صدوق نے تو یہاں پر صفات کی گفتگو ختم کر دی, کیونکہ ان کے زمانے میں یہ مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں تھا. شیخ رضا مظفر نے اس پر ذرا زیادہ تشریح کی ہے, جو ہم آئندہ تقریر میں آپ کے سامنے پیش کریں. درود بھیجے محمد والے. تذکرہ ہو رہا تھا ہمارے آئندہ ہفتے کے پروگرام کا, سیف ان اسلام, اور آئندہ جمعے کو ہماری گفتگو اسی موضوع کے اوپر ہوگی. جیسا کہ ہم پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بچے یا وہ ناپختہ عمر کے نوجوان جو اس موضوع کو سمجھ نہیں سکتے وہ بہتر ہے نہ آئے, اور وہ رشتے دار جن کے سامنے ایک دوسرے کی موجودگی میں صحبت کا مسئلہ سمجھنا یا سننا ذرا مشکل ہو جائے گا, وہ بھی شریک نہ ہو تو ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم بلا جھجک اس موضوع کو عوام کے سامنے پیش کر سکیں. اسلام جس طرح معاشرے کے ہر گوشے میں پاکیزگی اور طہارت کا طالب ہے, تطہیر طلب کرتا ہے, طہارت طلب کرتا ہے, اس طرح جنس کے مسئلے میں اسلام انتہائی پاکیزگی اور انتہائی طہارت چاہتا ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر جنس کا ایک بڑا تصور اولاد کی نسل کے بڑھنے سے اور اولاد کے نسب کے باقی رہنے سے. آج کی جدید دنیا میں جنسیات کا یا جنسی عمل کا اصلی پہلو نظر انداز کر دیا گیا ہے. آج یہ سمجھا گیا کہ جنس در حقیقت ایک مرد اور عورت کے لذت حاصل کرنے کا عمل ہے, لیکن قرآن اس جنسی عمل کو در حقیقت اولاد کے لیے, نسل انسانی کے آگے بڑھنے کے لیے اور انسان کے نام و نسب کے محفوظ رہنے کے لیے قرار دیتا ہے. چنانچہ شادی میں شرط یہ لگائی قرآن نے کہ غیر و مصافحین, شادی کرو لیکن مقصد خالی اپنی لذت حاصل کرنا نہ ہو بلکہ مقصد یہی ہو کہ انسان نسل کو آگے بڑھا. اب کیونکہ اگر بغیر لذت کے نسل آگے بڑھانے کی ذمہ داری انسان پر رکھی جاتی تو شاید اکثر انسان اس سے دور بھاگتے ہیں, کیونکہ نتیجے میں اولاد کی ذمہ داری, بیوی کی ذمہ داری اور لذت کچھ نہیں. اگر نسل انسانی آگے بڑھانے کا خدا کوئی ایسا طریقہ رکھتا جس میں لذت نہ ہوتی بلکہ ڈیوٹی اور ایک فرض بن جاتا تو اکثر انسان اس فریضے میں حصہ نہ لیتے اور نسل انسانی ختم ہو کر رہ جاتی. اس لیے خدا نے اس کے اندر لذت رکھی تاکہ اس لذت کے بہانے انسان آئے اور اس فریضے میں حصہ لے جو نسل کو آگے بڑھانے کا فریضہ. جس طرح غذا, انسان اگر غذا کھاتا ہے تو اس کا اصل مقصد غذا کی لذت نہ ہو, یہ تو خدا نے اس لیے رکھی کہ اگر لذت نہ ہوگی انسان خدا کے قریب نہ جائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ جسمانی اعتبار سے نقصان اٹھائے اور نسل انسانی ختم ہو جائے. اصل مقصد غذا کا ہے پیٹ بھرنا, اصل مقصد ہے توانائی حاصل کرنا, اصل مقصد ہے زندگی کو بچانا, لیکن یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے خدا نے غذا کو لذیذ بنا دیا تاکہ انسان اس لذت کی خاطر غذا سے کنارہ کش نہ ہو. اب اگر کوئی شخص, یا آج کے تمام طبیب کہتے ہیں بلکہ یہ تو ارسطو کا فقرہ کہ خوردن برائے زیستن, نزیستن برائے خوردن, کہ غذا ہونا چاہیے زندہ رہنے کے لیے, یہ نہ ہو کہ انسان زندہ رہے اس لیے کہ اس کو کھانا ملے, پیٹ بھرنے کے لیے زندہ نہ رہے بلکہ زندہ رہنے کے لیے وہ پیٹ بھرے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ پیٹ کا بھرنا, توانائی کا حاصل کرنا. اسی طرح جنسی عمل کا اصل مقصد شریعت کی نگاہ یا یہ ہے کہ انسان اپنی نسل کو آگے بڑھائے، انسان اپنے سلسلہ نسل کو آگے بڑھائے. البتہ یہ واجب نہیں، کیونکہ اگر آپ اسے واجب مانیں گے تو خاندانی منصوبہ بندی کے اور کچھ اور مسئلے جو انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئیں گے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکیں گے. یہ واجب نہیں ہے. شریعت نے اخلاقی اصول بتایا کہ ہمیشہ جب جنس کو قرار دو، جنس کو آگے جنس کے عمل کو کرو، تو اس نقطۂ نظر سے کہ مجھے نسل انسانی آگے بڑھانا ہو. چنانچہ ہر وہ عمل جو انسان کو نسل سے ہٹا کر خالی لذت کی حد تک محدود رکھے، شریعت اسے غلط قرار دیتی ہے، شریعت اسے برا سمجھتی ہے. ہر وہ عمل جس کا مقصد یہ ہو، جس میں واضح طور پر کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ وہ نسل سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا بلکہ اس کا مقصد اپنی خواہشات کو جانوروں کی طرح پوری کر لینا، شریعت اسے حرام قرار دیا کرتی. اسی لیے استمنا حرام. لیکن یہی استمنا اگر بیوی کے ذریعے ہو تو جائز، اس لیے کہ شادی کے بعد انسان اگر کرے گا تو اس کی نسل آگے بڑھ کر رہے گی. لیکن اگر یہ استمنا انسان خود کرے، اپنے ہاتھ سے منی نکالے، حرام. عمل قول لوط کرنا، ہم جنسی مرد مرد سے شادی کرے، عورت عورت سے شادی کرے، شریعت میں حرام اور گناہ کبیرہ. لیکن ہمارے والدین، ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ مجھے اتنا ظالم بن چکا ہے ہر ایک کے حق میں، یہ باوجود یہ کہ اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ جب ایک نوجوان کی عمر اس منزل پہ پہنچتی جہاں پہ اس کی جنسی خواہشات اس کے خیالات میں بھی انتشار پیدا کرتی ہیں اور اس کے جسمانی اعضا میں، تو اب وہ اس منزل پہ پہنچ گیا جہاں اس کی شادی ہو جانا چاہیے اور اس کی شادی کا کوئی تعلق اس کے خاندان کے حالات اور ماحول سے نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک پیسے کی کمی کا تعلق ہے تو یہ تو قرآن کا وعدہ ہے، یغنیہم اللہ من فضلہ، خدا تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا اگر تم شادی کرو. اور جہاں تک ہمارا وہ معاشرتی سیٹ اپ ہے کہ جب تک کہ بہنوں کی شادی نہ ہو بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ بڑوں کی شادی نہ ہو چھوٹوں کی شادی نہیں ہو سکتی. چاہے بڑے ابھی اپنی زندگی بنانے کی جد و جہد میں لگے اور چھوٹا اپنی زندگی پر سیٹ کر چکا ہے اور ایک خاص طریقے سے ایک خاص پیٹرن پر وہ زندگی گزار رہا ہے، فارغ البال ہو چکا ہے، لیکن معاشرہ تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کہ بڑوں کی شادی نہ ہو جائے چھوٹوں کی شادی نہیں ہونا چاہیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں اور والدین سے کہتا ہوں اور ممبر سے بھی کہہ چکا ہوں، والدین کتنا ہی بھولا بھالا اور سیدھا سادہ سمجھے، لیکن اکثریت نوجوانوں کی وہ جو اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے پر چلے جاتے ہیں، اور بہت کم ایسے لوگ نکلے. مغربی ماہرین نفسیات نے جو تحقیق بر صغیر پاک و ہند کے ماحول میں آ کر کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ کم از کم 100 میں 80 نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو شادی سے پہلے استمنا لذت بالیس ہاتھ کے ذریعے اپنے خواہشات پوری کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ہم جنسی کی جانب چلے جاتے ہیں. اور 100 میں یہ ان کی تحقیق، 100 میں 25 سے 30% عورتیں ایسی جو اسی عمل کا شکار ہو چکی ہیں، جو اسی گناہ کا شکار ہو چکی ہیں. اب شریعت میں یہ گناہ حرام، اور ہماری گفتگو اخلاقیات میں جب چل رہی تو اس میں سارے گناہ آئے. لواطت یعنی قوم لوط کا عمل کرنا، مرد مرد کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرے، یہ بدترین عمل انسانیت کے اعتبار سے بھی شریعت کے اعتبار سے بھی. اور بہت کم گناہ ایسے ہیں شریعت جن کی اتنی سخت ترین سزا، جتنی سخت ترین سزا اس گناہ کی ہے کہ انسان اپنی خواہشات جنسی کو کسی مرد کے ذریعے، کسی لڑکے کے ذریعے، اپنی جنس والے کے ذریعے پورا کرے. یہاں تک روایات میں آیا کہ یہ عمل زنا سے بدتر عمل. یہ زنا کے اندر انسان گناہ تو کرتا ہے مگر وہ ایسا گناہ جس میں وہ رہتا اسی فطری اصول پر ہے، رہتا اسی انسانیت کے اصول پر ہے کہ مرد کو عورت کی جانب اور عورت کو مرد کی جانب آنا چاہیے. لیکن یہ عمل، یہ قوم لوط کا عمل، یہ وہ بدترین عمل جس میں مرد اپنی خواہشات مرد سے پورا کرتا ہے، جو گناہ بھی کرتی ہے، حکم خدا کو بھی توڑا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ خلاف فطرت عمل کیا جاتا ہے، خلاف انسانیت عمل کیا جاتا ہے. چنانچہ بڑے سختی کے ساتھ تحدید کی گئی ہے ہمارے یہاں کی روایتوں میں، اور میرے مولا کا فرمان بھی ہے کہ زنا بہتر ہے اس کے مقابلے میں، اس لیے کہ خدا نے آج تک کسی قوم کو تباہ نہیں کیا، آج تک کسی قوم پر عذاب اور تباہی نہیں آئی زنا کے نتیجے. تاریخ، پوری تاریخ اسلام خاموش، بلکہ خاموش نہیں بول رہی، کہ کسی قوم پر زنا کی وجہ سے عذاب نہ آیا، لیکن ہاں یہ عمل قوم لوط، یہ مرد کا مرد سے خواہشات نفسانی کو پورا کرنا، یہ وہ بدترین عمل، یہ وہ بدترین فعل جس پر خدا نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، جس پر خدا نے پوری قوم کا خاتمہ کر دیا، جس پر خدا نے پوری قوم پہ عذاب نازل کر دیا، یہ عمل جسے آج مغربی دنیا کے اندر قانونی حیثیت دی جا چکی، مغرب کی دنیا قانون بنا چکی کہ یہ شادی جو ہے قانونی شادی ہوگی، یہ شادی صحیح شادی سمجھی جائے گی اگر کوئی مرد مرد سے شادی کرے، لیکن شریعت یہ بتاتی کہ یہ وہ بدترین عمل کہ زنا کے اوپر خدا نے کبھی کسی قوم کو نیست و نابود نہ کیا، ہاں عمل لواطت پر، مرد کی مرد سے خواہشات پوری کرنے کے عمل پر اس پوری نسل کو، اس پوری قوم کو مٹا دیا گیا حضرت لوط کی قوم. اور میں ضمنی طور پر یہ بتا دوں موضوع کو دیکھتے ہوئے، اگرچہ حضرت لوط کی قوم کا واقعہ بڑا مشہور، لیکن جو نتیجہ اس کا، جو آغاز اس کا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ معصومین دو مقامات پر حضرت لوط کی قوم کا واقعے کا حوالہ دیا، ایک جب یہ فعل مرد مرد سے خواہش پوری کرے اس فعل کا تذکرہ کیا، اور ایک جب بخل کا، کنجوسی کا کہیں امام نے تذکرہ کیا کہ کنجوسی کتنا برا عمل ہے، اس وقت حضرت لوط کی قوم کا تذکرہ کیا تھا. اب اس کو دیکھیں تو ایک اور بات آپ کے سامنے آئے گی. حضرت لوط جن کے بارے میں بعض روایات یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، بعض روایات یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم کے صالح. حضرت ابراہیم جب بابل میں تبلیغ کر کے نمرود کی بادشاہی کو فنا کر کے آگے چلے تبلیغ کے لیے، تو شام کی جانب متوجہ ہوئے. اس زمانے میں دنیا میں دو ہی قومیں بڑی ترقی پر تھیں، ایک شام ایک مصر. تو شام اور مصر کے درمیان ایک علاقہ تھا جسے اہل متفقات کہتے ہیں، یہ پورا علاقہ تھا متفقات کا جس کے اندر پانچ شہر اور سب سے بڑے شہر کا نام صدوم تھا. حضرت ابراہیم اپنے سالے یا اپنے بھتیجے حضرت لوط کو اس شہر صدوم کی جانب بھیجا، اور یہ شہر دنیا کے اس راستے پر واقع تھا جو اس وقت کی تجارت کا سب سے بڑا مرکز تھا. شام سے مصر دو ہی تہذیبیں قافلے آتے جاتے ہیں، اور بیچ میں بالکل مرکز میں یہ صدوم شہر واقع تھا. تو اب امام یہ فرما رہے ہیں، اور بڑا تفصیلی واقعہ ہے اس کا، لیکن میں خلاصہ کرتے ہوئے تاریخ اسلام کے موقع پر جب حضرت لوط کے حالات آئیں گے تو انشاءاللہ بہت قریب تو یہ واقعہ تفصیل سے آئیں گے. تو جب یہ لوگ حضرت لوط اس قوم صدوم میں پہنچے تو دیکھا کہ اس قوم صدوم کے اندر 22-23 خرابیاں، جس میں سب سے بدترین خرابی یہی ہمارے قوم لوط تھی، ورنہ ان کی یہ خرابی یہ بھی بتائی گئی کہ اس نے جنابت نہیں کیا کرتے. 23 خرابیوں کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، لیکن اہم ترین خرابی یہ قوم لوط کا عمل تھا. اب امام یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں یہ عمل پیدا کیسے ہوا، وہ کیوں انسانیت کے اور فطرت کے راستے سے ہٹے. تو امام بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کا شہر صدوم مرکز تھا، ایک ایسے راستے پر تھا کہ جو تجارت کی وجہ سے قافلوں کی گزرگاہ تھا، قافلے آتے جاتے تو ان کے شہر میں قافلے ضرور اترا کرتے، ان کے شہر میں ہر قافلہ ضرور اسٹے کیا کرتا، اور انہیں ان کی خاطر مدارات کرنا پڑتی، مہمان نوازی کرنا پڑتی. پرانا زمانہ تھا، آج کے دور میں تو سیاحت کو ایک بہت بڑا پروفیشن سمجھ لیا گیا، لیکن پرانا زمانہ تھا جب مہمان کی خدمت ہر شخص بغیر کسی معاوضے کے کیا کرتا، اور بدترین قوم سمجھی جاتی جو اپنے مہمان سے کسی قسم کی خواہش یا طلب ظاہر کرے. لیکن یہ لوگ صدوم والے، یہ انتہائی بخیل اور انتہائی کنجوس تھے. انہوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے حالات ہو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں، قافلے اترتے ہیں، اور ہمیں ان کی خاطر مدارات کرنا پڑتی، تو اپنی کنجوسی کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کرو کہ یہ قافلے اترنا بند ہو جائیں. منع تو نہیں کر سکتے، انکار تو نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو بھی قافلہ اترے ان سے، ان کے مردوں سے، ان کے بچوں سے یہ عمل شروع کر دو، عمل قوم لوط. اور اتنی کثرت کے ساتھ انہوں نے اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ عمل کیا کہ یہ علاقہ خطرناک علاقہ بن گیا. قافلے یہاں آتے ہی نہیں تھے، بلکہ لمبا چکر لگا کر اس شہر کو چھوڑتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے. تو امام نے فرمایا کہ ان کا بخل، ان کی کنجوسی، یہ ان کی بدترین صفت تھی جو انہیں عمل قوم لوط کی جانب لے گئی. تو کیا نتیجہ امام نے نکالا کہ قوم لوط کا عمل تو بدتر تھا، لیکن اس کا سبب کیا تھا؟ ان کی کنجوسی. اب اسی ماحول کو آج دیکھیں تو اگر چند بہت ہی زیادہ تج فطرت، ٹیڑھی فطرت کے انسانوں کو چھوڑ کر آج بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے نوجوان اس گناہ کی جانب جاتے ہیں اکثریت ایسی جو اپنے والدین کے بنائے ہوئے معاشرے کی وجہ سے جب تک کہ بہنوں کی شادی نہ ہو جائے, چاہے بہن عمر میں بھی دو چار سال چھوٹی اس وقت تک بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی, جب تک کہ بڑوں کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک چھوٹوں کی شادی نہیں ہو سکتی, جب تک کہ لڑکا ایک خاص ایج پر نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی. یہ سبب ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد, شاید عام آدمیوں کو یقین نہ آئے اور میں ممبر سے بیان کرتا ہوں تو لوگ یقین نہیں کرتے, لیکن کیونکہ میرے پاس تو ایسی داغ بھی آتی رہتی ہے, ایسے خطوط بھی آتے رہتے ہیں نوجوانوں کو جو اپنا یہ مسئلہ پیش کرتے ہیں, تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہی آج کے دور. تو اس کا سبب کیا ہے؟ والدین کا یہ معاشرہ اور عذاب اور تباہی آئے گی تو اسی خرابی اور اسی بنیادی اسی انہیں والدین کے اوپر آئے گی. لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے نوجوانوں کی کہ وہ اپنے آپ کو پاک اور پاکیزہ رکھیں, ظاہر رکھیں اور اپنے نفس سے مقابلہ کریں. اس کا طریقہ انشاءاللہ آئندہ تقریب میں آ جائے گا. بہرحال تو اب امام یہ بتا رہے کہ کنجوسی بخل مہمان کو دیکھ کر ماتھے پر شکنے ڈال لینا, مہمان کو دیکھ کر ہوش و حواس اڑ جانا, یہ خرابی تھی جو انہیں قوم لوٹ کی عمل کی جانب لے گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں عادت اتنی بڑھ گئی کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی خواہشات پوری کر لیا کرتے ہیں. اگر کبھی مرد و عورت کا تعلق بھی ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ نسل آگے بڑھتی رہے, قبیلہ نہ ختم ہونے پائے, ورنہ حقیقت تو یہ کہ انہوں نے بالکل چھوڑ رکھا تھا مرد اور عورتوں کے تعلق کو, مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے قربت اختیار کرا کرتی ہیں. یہاں تک کہ ایک وہ وقت آ گیا کہ آپس میں مخالف جنسوں کی شادی ہونا بند ہو گئے, مرد مردوں سے شادی کرنے لگے, عورتیں عورتوں سے شادی کرنا لگی, اور وہ وقت آ گیا کہ جب عذاب خدا ان پہ نازل ہونا چاہیے. اس لیے کہ عذاب خدا جب کسی قوم میں آتا تو اس میں بچے نہیں ہوتے, انہوں نے خود ہی آپس میں شادیاں بند کر کے بچوں کے ولادت کا سلسلہ روک دیا اور نتیجے اب ان کے اوپر عذاب خدا آیا صرف اس ایک عمل کی بنا پر کہ یہ لوگ اپنی خواہشات خود اپنوں سے پوری کرنے کے عادی ہو گئے تھے. ہم جنسیت کا مرد ان کے اندر بڑھ چکا تھا, آپس میں ایک دوسرے کی خواہشات پوری کر رہے تھے, اور روایتیں ہیں اس کے اندر اتنی شدت کے ساتھ روایتیں کہ جس نے اگر کسی لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا, جس نے کسی لڑکے پر خالی نظر ڈالی, بری نظر بری نگاہ, تو وہ 1000 سال تک جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا, اور جس نے کسی لڑکے کا بوسہ لیا شہوت سے برے خیال سے, کسی لڑکے کا کسی جوان کا یعنی اپنے جنس والے کا, کسی نے اگر بری نگاہ سے کسی نے اگر بری نیت سے اس کا بوسہ لیا, تو روایت یہی ہے کہ ایسا ہے کہ گویا اس نے 70 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کیا. چھٹے امام کی روایت ہے کہ ایسا ہے جیسے اس نے میرے سر پر تلوار سے حملہ کیا, اور زاد المسافرین میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ جس نے کسی لڑکے کا شہوت سے بوسہ لیا وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 60 مرتبہ علی ابن ابی طالب کو ابن مجرم کی تلوار سے شہید کیا تھا. وہ گناہ گار کہ جو اپنی خواہش جسمانی اپنی جنسی خواہش اپنی نسل کے آدمی سے پوری کرنا چاہتا, وہ گناہ گار کہ جو مرد کے ذریعے میرے مولا سے پوچھا گیا یا امیر المومنین یہ کتنا بڑا گناہ ہے زنا اور لواطت, عورت سے بغیر شریعت کے قاعدے کی پابندی کیے ہوئے تعلق قائم کرنا یا مرد سے تعلق قائم کرنا. میرے مولا نے فرمایا کہ زنا تو بدترین گناہ ہے, اس کی یہ سزا ہے, اس کا یہ عذاب ہے. اور اس کے بعد کہا جہاں تک کس کا تعلق ہے کہ مرد مرد سے تعلق قائم کرے تو یہ تو کفر ہے, اس کے بارے میں تو سوال ہی نہ کرو, یہ کفر ہے, ایسا شخص کافر ہے, ایسا شخص دائرہ اسلام سے حقیقی معنوں میں خارج ہے. بس اس سے اندازہ کر لیں, میں شبہات پیدا کر دوں, اس سے اندازہ کر لیں کہ کثرت کے ساتھ روایت تو نہیں آیا کہ دیکھو چوٹیاں یا دوسرے جانور جب یہ پیدا ہو جائے, موزی جانور نقصان پہنچانے والے جانور, یہ پھر واجب حکم نہیں, لیکن حکم یہی کہ جب موزی جانور پیدا ہو تو کوشش کرو کہ انہیں آگ سے ہلاک نہ کرو, ان کو ان میں آگ نہ لگاؤ. عربوں کا طریقہ تھا چوٹیاں پیدا ہو گئی, چوٹیوں کے بل میں آگ ڈال دی تاکہ آگ سے ساری چوٹیاں ہلاک ہو جائیں, تو حکم یہ تھا کہ انہیں آگ سے نہ جلاؤ, اس لیے کہ آگ سے جلانا یہ صرف خدا کے لیے, خدا ہی کسی کو آگ کا عذاب دے گا, انسانوں کو یہ حق نہیں کہ کسی کو آگ کا عذاب دے. لیکن شریعت میں ہمارے سامنے 2-3 ایسے گناہگار آتے ہیں جنہیں آگ کے عذاب دینے کا حکم ہے. ایک وہ جنہوں نے علی کو خدا سمجھا تھا, تاریخ کا واقعہ وہ گروہ جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علی خدا ہے, میرے مولا نے انہیں آگ میں جلایا. دوسرا اور بولا قاتل علی اصغر جب منہال کوفی میرے چوتھے امام کے پاس گئے تھے اور بتایا تھا کہ مولا کوفے کے حالات آج کل بہت بہتر ہیں، مختار آپ کے دشمنوں سے انتقام لے رہے ہیں، تو روایت یہ ہے کہ اس وقت ایک مرتبہ سوال کیا میرے مولا نے کہ ہرملہ پکڑا گیا یا اب تک آزاد ہے؟ منہال نے کہا مولا وہ آزاد ہے. امام نے ہاتھ بلند کیے، خدا بندہ اسے مزا چکھا دے، اسے آپ آخرت کی آپ سے پہلے اسے اس دنیا میں لوہے اور آگ کا مزہ چکھا دے. اور امام کی یہ دعا پوری ہوئی جب مختار نے ہرملہ کو آگ میں زندہ جلایا. اور تیسرا جس کے بارے میں فقہ کا حکم ہے اسے آگ میں زندہ جلا دو، وہ ہے وہ دو آدمی جو آپس میں یہ تعلق قائم کریں یا غیر فطری تعلق قائم کریں. اگر وہ دونوں بارے میں وہ شریعت یہاں تک کہتی ہے کہ انہیں آگ میں بھی جلایا جا سکتا، وہ دو جو لواطت کرتے ہیں، عمل قوم لوط انجام دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو بجائے اس کے کہ جائز اور حلال طریقے سے پوری کریں اس حرام اور گناہ کے طریقے سے پورا کرتے ہیں، تو شریعت میں ان کی سزا کیا ہے؟ ان دونوں کو یا پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا جائے گا یا انہیں آگ میں جلایا جائے گا. وہ لوگ جو عمل قوم لوط کرتے ہیں تو شریعت کی نگاہ میں یہ لوگ کتنے بدتر ہوں کہ وہ عذاب جو مشرکین کے لیے، وہ عذاب جو ہرملہ جیسے قاتل علی اصغر کے لیے، وہ عذاب اس شخص کو دیا جا رہا ہے جو شخص اپنی خواہش لڑکے کے ذریعے یا مرد کے ذریعے پوری کیا کرتا. اور پھر یہ ذات متاثرین کی روایت کہ سات مرتبہ میرے مولا کو شہید کرنے کا جو عذاب ابن ملجم کو ملتا، سات گنا وہ عذاب اس شخص کو ملے گا. اور خالی بوسہ لینے پر چھٹے امام کا یہ فقرہ کہ جیسے اس نے میرے سر پہ تلوار سے وار کیا، تو یہ وہ بدترین گناہ جس سے انسان کو بچنا ہے، چاہے کتنی ہی بری اس کے اوپر حالت اور کتنی ہی بری اس کی نوبت کیوں نہ پہنچ جائے. بات ابھی ادھوری رہ گئی ہے مجھے اندازہ، لیکن مجھے یہاں سے پانچ منٹ پہلے نکل جانا تھا ایک خاص مجلس کی وجہ سے، آج زیادہ وقت نہیں ہے، صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں، 55 منٹ تو میں نے اپنی گفتگو کر لی، آج 5 منٹ قبل یہ گفتگو ختم ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ تقریر تو سیکشن اسلام کے موضوع پر ہوگی، فقہ اخلاقیات عقائد سب ملے جلے آئیں گے. اس کے بعد جو 15 جنوری کی مجلس ہوگی اس میں ان دونوں موضوعات کو مکمل، یہ جو موضوع چل رہا ہے لواطت کا، اس کے بعد صحف یعنی عورتوں کا عورتوں سے خلاف فطرت عمل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ استمنا یعنی اپنے ہاتھ سے اپنے خواہش کو پوری کرنا، یہ دو تقریریں بھی اسی موضوع پر ہوں گی تاکہ اسلام کی پاکیزہ جنسی زندگی کا تصور آپ کے سامنے آ سکے. بڑے عجیب مقام پر گفتگو ختم ہوئی ہے، لیکن میری گفتگو ایک اعتبار سے بالکل مکمل ہے. اب انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک 11 بجے اسی موضوع کے ساتھ، اسلام میں جنس کا تصور، کیونکہ آج دوسری مجالس کی کثرت ہے، ایام اعظم کا آخری جمعہ ہونے کے اعتبار سے. میں پھر بیان کر دوں کہ میں نے صرف 4 منٹ پہلے تقریر ختم کی، اس لیے آج سوال جواب کے وقفے سے مجھے معاف کریں. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوگی.